السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إلى آخر الآية. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. قال خطبك موزوه غيرة من معاشرة، غيرة من معاشرة كيسا معاشرة ہوتا ہے، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. سب سے بہترین معاشرہ اس امت کا کون سا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ کیسے دوبارہ واپس آ سکتا ہے، یا اس جیسا معاشرہ کیسے دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے، غیرت کا کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے، مخلوق کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے، غیرت کے کتنے قسمیں ہیں، اور سب سے بڑا غیرت مند کون ہے. اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی کچھ خطبوں میں کچھ ذکر کیا تھا، آج کی نشست میں پھر کچھ اہم باتوں پر مومن کے لیے یاد دہانی کے لیے چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ غیرت کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صفت جو ہے ایک خوبصورت صفت ہے، اچھی صفت ہے، اور صرف اچھے لوگ ہی اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں. یہ صفت دور جہلیت بھی موجود ہوا کرتی تھی، بعض لوگوں میں، بعض معاشروں میں اسلام کے نور سے پہلے بعض لوگوں میں موجود تھی، لیکن اسلام کے نور نے اسے مزید خوبصورت بنا کے نکھار دیا. جو اس میں کمی تھی، جیسے آگے میں بیان کروں گا، اس کمی کو دور کر دیا اور اسے چار چاند لگا دیا، جیسے کہ کہا جاتا ہے. اور جب غیرت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالی کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. متفق علیہ حدیث ہے. رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں، جب توحید کی بات کریں توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے، خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. دوسری قسم کی توحید توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، جتنی معبودات ہیں سب باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جتنے بھی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، دعا، پکار، قربان، نذر و نیاز، سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ان سارے کے سارے عبادت مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر کسی نے بھی کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ کے لیے صرف کر دی ہے تو اس نے شرک کیا ہے، شرک فی العبادہ. اور یہ سب سے اہم توحید جو ہے یہی ہے، کلمہ توحید کا مفہوم بھی یہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں مبعوث کیے گئے تھے کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ رب کون ہے. انسان پر فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب، اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کہ اس کا رب اللہ، پر فطرت سے جانتا ہے، لیکن اس انسان پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ توحید عبادت کا ہے، یہ ہر انسان نہیں جانتا. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسالت ہے. توحید کی اساس اور بنیاد توحید عبادت کی ہے. تیسرے قسم کی توحید جو ہے وہ توحید اسماء اور صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں, اور ان ناموں میں اور صفات الکمال میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے مخلوقات میں سے, نہ کوئی درخت, نہ کوئی پتھر, نہ کوئی درند, نہ کوئی پرند, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی فرشتہ, کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. نفی بھی کی گئی ہے, اثبات اور اقرار بھی کیا گیا ہے. نفی مثلیت کی گئی ہے اور اثبات اور اقرار اسماء اور صفات کا کیا گیا. السمیع البصیر دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور ان ناموں میں دو پیارے صفات ہیں, صفت السمع اور صفت البصر. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے, اور یہ دو صفات انسانوں میں بھی مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء سب سے پہلے, تاکہ کسی کے ذہن میں یہ گمان تک, یہ شک تک نہ ہو کہ یہ جب اسماء صفات کی ہم بات کرتے تو اس میں مثلیت یا تشبیہ کا کوئی ذرہ برابر کوئی درجہ بھی اس میں شامل ہے. صفت الغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ غیرت آتی ہے, جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. صفات فعلیہ ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے بغیر مثلیت کے, جیسے میں نے ابھی اس آیت تک میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, اور جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, ہمارا ایمان ہے ان اسماء اور صفات پر, لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کرنے کے, یعنی بغیر, اسے کہتے بغیر تعطیل کے, من غیر تعطیل, بغیر تحریف کرنے کے, یا بعض لوگ کہتے ہیں تأویل, یہ تأویل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر کے کوئی اور معنی نکال لینا یہ تحریف ہے تأویل کے نام پہ. ومن غیر تکیف, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, ومن غیر تمثیل, بغیر مثلیت بیان کرنے کے, ان چار شرطوں کے ساتھ. یہ عقیدہ سنت اور جماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں. غیرت مخلوقات کے تعلق جو ہمارا موضوع ہے, غیرت مند معاشرہ, غیرت کا معنی جو ہے عام لفظوں میں, اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے, تغیر سے, تبدیلی سے آیا ہے. تبدیلی کہاں پہ, دل کے اندر ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے, جب عزت اور آبرو کے معاملے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو دل میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے اور اس غلطی کو دور کیا جاتا ہے. عام لفظوں میں یہ وہ غیرت جو فطری غیرت ہے, لیکن جو دینی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کر جو دل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, تغیر ہوتا ہے, اور اس پہ جو غصہ آتا ہے اللہ کے لیے, اور اس نافرمانی کو دور کرنے کے لیے انسان جو اقدام کرتا ہے, یہ غیرت ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے یہ خصلت, یہ صفت جہلیت میں بھی موجود تھی. غصہ آتا تھا لیکن غصے کو کیسے, اس غصے سے کیسے نمٹا جاتا تھا, عمل کیا ہوتا تھا, ظلم ہو جاتا تھا اور قتل ہو جاتا تھا, یا ناجائز طریقے سے اس کا کوئی حل کیا جاتا تھا. تو شریعت نے جو حق ہے اسے برقرار رکھا, جو باطل ہے اسے ختم کر دیا. حق کیا ہے, کہ عزت اور آبرو کے معاملے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ہو, اور خصوصی طور پر بات جب غیرت کی ہوتی ہے تو عزت اور آبرو کی بات ہوتی ہے, اور یہ بھی دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ دین کی تعلیمات میں سے جو پانچ بنیاد جن کی حفاظت دین نے کی, ان میں سے عزت اور آبرو بھی تو ایک چیز ہے جس کی دین نے, یعنی جو پانچ ضروریات جس کو کہا جاتا ہے, ضروریات الخمس, دین ہے, جان ہے, مال ہے, عزت ہے اور عقل ہے. یہ پانچ ضروریات خمس جنہیں کہا جاتا ہے. عزت اور آبرو کی حفاظت بھی یہ دین اسلام کے بنیادی ضروریات میں سے ہے, اساسی ضروریات میں سے جن کی حفاظت دین اسلام نے کی ہے, اور اس کی حفاظت میں سے اس صفت الغیرہ کو بھی شریعت نے, یعنی بڑے خوبصورت طریقے سے شرعی حدیں لگا دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں ایک ہے دینی غیرت اور ایک ہے دنیاوی غیرت۔ دنیا کے معاملات میں لوگ غیرت کھاتے ہیں، اور دین کے معاملات میں بہت کم لوگ ہیں جو غیرت کی بات کرتے ہیں۔ دین معاملات میں جو اصل غیرت کی اساس ہے وہ ہمارا رسم العین ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی غیر شرع اقدام ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو اس دینی غیرت کو جاگنا چاہیے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر۔ غصہ جو ہے، لا تغضب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کی، مجھے وصیت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اس کیونکہ اس شخص نے بار بار یہی سوال دہرایا، یہی عرض کی ہے، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، پھر وہی سوال، پھر وہی جواب لا تغضب۔ تو غصہ، غصے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتا ہے، جب اللہ کے محارم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تب ہوتا ہے، جب یہ غصہ جو ہے اللہ کے لیے ہے، اور یہ غصہ محمود ہے، مذموم نہیں ہے، اسے کہتے ہیں دینی غیرت۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے، وَغَيْرَةُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے، أَن يَأْتِ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ کوئی مومن اس چیز کے ارتکاب کرے جس اللہ تعالیٰ اس پر حرام مقرر فرمایا ہے۔ اگر کوئی مومن کسی محرمات میں سے کسی کے ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غصہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محارم کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور یہی دینی غیرت ہے، اور یہی ہر معاشرے کے سدھرنے کی اور بہتری کی علامت ہے اور اساس بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز کی سخت ضرورت ہے، اس دینی غیرت کے ہونے کی کسی معاشرے میں ایک چیز کی سخت ضرورت ہے جس کے بغیر یہ غیرت ممکن ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ ایمان، ایمان ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ یغار، مومن کو بھی غیرت آتی ہے، مومن نہیں ہے تو غیرت بھی نہیں ہے، اور جتنی ایمان کم ہو غیرت اتنی ہی کم ہوگی۔ ایمان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی، اور بغیر علم کے ایمان ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی تعریف ہے، ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کے اصول ہیں، ایمان کے نواقص ہیں، ایمان کے نواقض ہیں، ایمان کے ثمرات ہیں، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں یا مومنوں میں سے ہوں، ایمان عمل کا نام ہے۔ جو عمل کرتا ہے وہ سچا مومن ہے، جو عمل نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے، وہ سچا مومن نہیں ہے۔ اب آتے ہیں معاشرے کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں، اپنے معاشرے کی بات پہلے کرتے ہیں، محرمات کا ارتکاب نعوذ باللہ ایسے ہوتے جیسے کہ کچھ پانی پیتا ہے، اتنی آسانی سے بغیر کوئی فکر، بغیر کوئی سوچ، عمومی طور پر انسان جھوٹ بولنے کو آتا ہے تو پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ بعض لوگ ہر بات میں جھوٹ ہی بول دیتے ہیں، خصوصی طور پر عورتوں کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک اور سنگین معاملہ ہے، کثرت سے جھوٹ بولتی ہے۔ مرد بھی ہیں، مرد بھی پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہم دونوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو عورتیں جو ہے وہ مردوں سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو ماحول ایسا ملتا ہے، جہاں پر جاتی ہیں یہی مسئلہ ہوتا ہے، جھوٹ آسانی سے بولنا ہے، غیبت آسانی سے کر لینی ہے، چغل خوری آسانی سے کر لینی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ جو دیمک کی طرح جو یہ بیماری لگ جاتی معاشرے کو، آہستہ آہستہ سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں، اور پھر ان سے بڑھ کر جو معاملات ہیں وہ بدعت کے معاملات ہیں۔ کیونکہ جو محرمات، دو قسم کے، ایک تو ہے عام محرمات جن کا تعلق شہوت سے ہوتا ہے، جس میں شراب ہے، حرام خوری ہے، سود خوری ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، یا باقی جو محرمات ہیں انسان کیوں کرتا ہے؟ شہوت کی پیروی کرتے ہو. ان سے بڑھ کر وہ محرمات ہیں جن کا تعلق شبہات سے ہے، جو دین کے اساس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور ان شبہات سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، شہوات سے بچنے کے لیے مضبوط ایمان و تقویٰ کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ علم و بصیرت پر زندگی گزارتا ہے، ایمان اور توحید اور سنت پر اس زندگی قائم ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شہوات سے کیسے بچنا ہے اور شبہات سے کیسے بچنا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو محرمات میں سے جو سب سے بڑا منکر ہے اور حرام وہ ہے الاشراک باللہ سبحانہ وتعالی، شرک ہے، سب سے بڑی بدعت اور سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. ہر نافرمان ظلم ظالم ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے. وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے پر بھی ظلم کرتا ہے جس میں وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، اور اس شرک کا حصہ بھی بنا ہوا ہے جو اس معاشرے میں عام ہے. الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں غیرت کی، تو پھر عزت و آبرو کی بات اس کی اساس ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ لأن اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اس کا قصہ ہے، پہلے حکم یہ ہوا تھا، نازل ہوا تھا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو چار گواہوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں انتظار نہیں کروں گا کہ چار گواہ لے کے آؤں، میں اپنی تلوار نکال کر معاملہ تمام کر دوں گا. تو بعض صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے ایسا کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے اس کی غیرت سے؟ فواللہ لأن اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں اس سے بڑھ کر غیرت مند ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے، اس سے بڑھ کر غیرت مند ہے. لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور کیا حکم ہوا؟ اللعان کا حکم ہوا، اللعان کہ چار مرتبہ بیوی جو ہے وہ بد دعا دیتی ہے، اور تلاعن ہوتا ہے اگر خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور چار مرتبہ خاوند جو ہے اس طریقے سے یہ تلاعن کرتا ہے کہ اگر وہ یعنی جھوٹا ہے تو اس پر یعنی اللہ کی لعنت نازل ہو، واللہ اعلم. تو یہ حکم نازل ہوا ہے، لیکن اس میں شاہد کیا ہے کہ غیرت جاگ گئی. اور میں کیسے دیکھ سکتے ہوں کہ کوئی شخص میری بیوی کے ساتھ زناکاری کرے اور میں اس انتظار میں کہ چار گواہ آئے دیکھیں اور پھر میں فیصلہ کرواؤں؟ سبحان اللہ. کیونکہ عام جو ہے بیوی کے علاوہ کسی پر زنا کی تہمت لگانے سے پہلے انسان یہ سوچ اس کے پاس چار گواہ ہونے چاہیے، ورنہ حد القذف اس پر لازم آ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے، شریعت نے عزت کی حفاظت کی ہے اور عورت کے پاس اس کی عزت ہی ہے، اور معاشرے میں جھوٹے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جیلس بھی ہوتے ہیں، اپنے بدلے لینے کے لیے جھوٹا الزام بھی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے. اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگ یا زندگی بھر وہ اسے تہمت سے پہچانی جاتی ہے کہ فلانا نے زنا کیا تھا، وہ بوڑھی بھی ہو جائے، وہ مر بھی جائے، تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زانے کا بیٹا جا رہا ہے، یہ زانے کا پوتا جا رہا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے. تو شریعت نے اس کے سدے باب کیے ہیں مکمل طریقے سے. زانیہ عورت کے لیے تمہیں چار گواہ لے کے آنے پڑیں گے، تب اس پر زنا کی حد قائم ہوگی اور تمہیں سچا ثابت کیا جائے گا. اگر چار گواہ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر حد القذف تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، یعنی جس نے تہمت لگائی ہے، اور وہ عورت بری ہو جائے گی اور اس کی گواہی بھی اس کے بعد نہیں لی جائے گی اس بندے کی. تو کیسے ممکن ہے؟ وہ عورت نعوذ باللہ جو بدکار ہے اس کے بدکاری معروف ہے اور لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ 4 کے 10 گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ زناکاری ہے اور اس پر حد قائم کی جائے گی۔ لیکن صرف شک کی بنیاد پر دیکھا دیکھی، کسی عورت کسی مرد کے ساتھ گاڑی میں دیکھا یا کسی پڑوسن کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھا، فوراً جا کے عدالت میں یا قاضی کے پاس جا کے یہ کمپلینٹ کر دی اس نے زنا کیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون بچے گا معاشرے میں؟ تو شریعت نے دونوں طرف دیکھا ہے، جو سچ ہے اسے سچ ثابت کیا ہے، جو جھوٹ ہے اسے جھوٹ ثابت کیا ہے، جھوٹ کو ختم کر دیا اور سچ باقی رہا ہے۔ اور حد جو ہے دونوں طرف، اگر زنا ثابت ہوتا ہے تو زانی مرد اور عورت پر حد ہوگی زنا کی، اور اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے تو تہمت لگانے والے پر حد القذف ہے۔ دیکھیں عزت اور آبرو کیسی شریعت نے اس حفاظت کی ہے۔ اچھا، یہ عورتوں مردوں کے لیے بھی ہے، اگر کوئی عورت ہے کوئی مرد دوسرے مرد پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا باتوں باتوں میں اور گالی میں زنا کی بات بھی کر دیتے ہیں، شرعاً یہ شخص عدالت میں جا کے اس بندے پر قاضی پر جا کے کیس کر سکتا ہے کہ مجھ پہ زنا کی تہمت لگائی ہے، اب یہ ثابت کرے۔ اگر 4 گواہ لے کے آتا تو ٹھیک، ورنہ حد القذف اس کے ذمہ ہو گیا، اس پر لازم ہو گیا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کے لیے حد القذف، نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت زنا کی تہمت لگاتے دیے اس کو بھی یہی حکم ہے شرعاً۔ الغرض، غیرت مند معاشرہ عزت اور آبرو کے اعتبار سے، ایک تو میں نے بتایا ہے مکمل دین کے اعتبار سے جو عام مفہوم ہے، اور خصوصی طور پر مکمل مفہوم میں ایمان کی سخت ضرورت ہے، مومن معاشرہ ہی غیرت مند معاشرہ ہوتا ہے دو لفظوں میں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عزت اور آبرو کی اور اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو واللہ بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بے پردگی عام ہے۔ اور خصوصی طور پر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، جو نعمتیں تھیں اور ہم نے خود نقبت مصیبتیں بنا دی ہیں، سوشل میڈیا ہے اور جو اسمارٹ فونز آئے ہیں، بچے لگے رہتے ہیں اکثر وقت اور اس میں کوئی پتہ نہیں کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کس سے چیٹنگ کر رہا ہے۔ اگر وہ بعض ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، کہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا کلاس فیلو ہے، پھر ایک کلاس فیلو بوائے فرینڈ بن جاتا ہے، پھر بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر بھی ڈیٹنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ مسلمان معاشرہ کب یہ سوچ سکتا ہے کہ اس مسلمان پاک معاشرے میں ایسی بات ممکن ہے؟ آج ممکن نہیں ہے، ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور یہ ہو رہا ہے۔ اب تو عام طور پہ بیٹی صرف یہ کہتی ہے، اجازت نہیں لیتی، یہ کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہوں، کہا کرتی تھی، اب کہتی ہے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، اور کوئی سے روکنے والا نہیں ہوتا۔ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارا لباس دیکھ لیں، واللہ شرم آتی ہے، بازو یعنی پہلے مکمل ہوا کرتے تھے، پھر یہ بازو تھوڑا تھوڑے سو کرتے گئے، یہاں تک آدھی یعنی بازو تک آ گئے، پھر اوپر آستین کی طرف چلے گئے، پھر بغیر بازو کے سلیو لیس ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ وہ صرف ایک ڈوری سی یہاں پہ تھوڑی سی بن گئی، پھر آہستہ تو نیچے اترتا گیا، پھر اور نیچے اترتا گیا، وہ پھر نیچے سے جو ایک لمبا سا خوبصورت لباس ہو کرتا تھا وہ بھی سکڑتا گیا آہستہ آہستہ، وہ بھی ٹخنے تک ہو گیا، پھر پنڈلی تک ہو گیا، پھر گھٹنوں تک ہو گیا، پھر وہ بھی ران تک چلا گیا، یہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ یہ لباس ہے پہننے کا، بعض لوگوں کے گھروں میں عام لباس ہے، باپ کے سامنے ایسے گھومتے پھرتی ہیں، بھائیوں کے سامنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور بعض معاشروں میں تھوڑا سا آگے چل گئے ہیں، یعنی یہ منی اسکرٹس وغیرہ تو شاید میرے علم میں نہیں ہے، شاید کہیں پہ ہوتا اللہ اعلم، لیکن بغیر دوپٹے کے فل میک اپ میں، اور اگر شلوار قمیض بھی پہنی ہے تو جو چاکیں قمیض کی وہ تقریباً وہ کمر سے اوپر تک ہیں، اور دوپٹے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، گلا جو ہے وہ یعنی بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور قمیض یا سلیو لیس ہوتی ہے یا کوئی یعنی اس طریقے سے باریک جس سے جسم نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے، اور عام چل رہی ہوتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ یہ مصیبت بڑھتی گئی، اب پینٹ شرٹ پہ آ گئی ہے۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان معاشرے میں ہمارے ملکوں میں لڑکی جوان لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن کر وہ گھومتی رہتی ہیں، بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں، روڈوں میں چلتی رہتی ہے. کہاں گئے ان کے گھر والے؟ باپ کہاں گیا ہے؟ مر گیا ہے. اس کے محارم کہاں گئے ہیں؟ مر گئے ہیں. مر نہیں گئے, غیرت مر گئی ہے. زندہ ہے لیکن غیرت نہیں. غیرت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے. کہتے کوئی نہیں, ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو تیزی سے تمدن کی طرف جا رہے ہیں, ہم ترقی کر رہے ہیں. وہ ترقی یافتہ ملک کے لیے لازمی ہے کہ بے حیائی ہو, بے غیرتی ہو. یہ کون سا بھی ترقی ہے؟ اور یہ کون سا ترقی یافتہ ملک ہے بھائی؟ جا کے پوچھیں ان ملکوں سے جو کہتے ہیں بریکس میں ترقی یافتہ ملک ہے, پوچھیں ان سے. اللہ کی قسم سب سے بڑی مصیبت ان کے لیے آج یہ ہے کہ ان کے جوان لڑکے, اسکول کی لڑکے, 13-14 سال کے لڑکے پریگننٹ ہوتی ہیں. ان کے پاس حل نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے, اس مصیبت کو روکا جائے. جس معاشرے میں 50% سے زیادہ لوگ حرام کی اولاد ہوں, اس معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا تمدن ہے اور کیا خیر ہے ایسے معاشرے میں؟ بات کہاں سے ابتدا ہوئی؟ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں آپ, 100 سال پہلے. زیادہ بات نہیں کرتا میں. یہی جو آج بدترین معاشرے, بے غیرت معاشرے, بے حیا معاشرے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, یورپ امریکہ میں. آپ کو یاد ہوگا جو پرانی تصویریں کبھی دیکھا کرتے تھے تو سر پہ بڑی ٹوپی ہوتی تھی اور کیا کیسے ہوتے ہیں نا, وہ لباس جو پہنتے ہیں, نام بھول گیا میں, عورتیں جو وہ لمبا سا لباس, جی نہیں گاؤن نہیں, نہیں اسکرٹ نہیں ہے یار, کیا کہتے ہیں اسے, ہاں تم بھی میری طرح کچھ جانتے نہیں ہو یار, کیا ذہن سے وہ نام نکل گیا, کیا کہتے ہیں یار جو توپ کی طرح لمبا ہوتا ہے, 90 کہتا ہے, نیکس ہی ہوتا ہے, ڈریس ڈریس تو ڈریس ہی ہوتا ہے بھائی, اچھا ڈریس لمبی ڈریس, چھوٹی چھوٹی ڈریس نہیں ہوتی. ہاں یہ بات, بہرحال تو یہ توپ دیکھی ہے, ڈیزائن والی خوبصورت توپ ہوا کرتی تھی اور وہ عورتیں پہنتی تھی. اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو کرسچنز نقاب بھی کرتی تھی, یہ حقیقت عجیب سی اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, مکمل نقاب کرتی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ نقاب چہرے سے ہٹا, چہرہ کھولا گیا, پھر وہ دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا, ٹوپی آ گئی بڑی سی, تب بھی تھوڑا سا خیر موجود تھا, روکا نہیں. وہ کہتے تمدن کے لیے لازمی ہے کہ عورت کو آزاد ہونا ہے, عورت کی آزادی کی تحریکیں چلائی گئیں. ارے عورت کو آزاد کس چیز سے کرنا ہے؟ گھر سے باہر تو ویسے تم لوگوں نے نکال دیا ہے, کام تو ویسے بھی کر رہے ہیں, اگر گھر کے اندر وہ قید میں تھی تو چلو گھر سے باہر نکال دیا ہے, نہیں نہیں ابھی اور بھی آزاد کرنا ہے. ٹوپی سر سے اتر گئی, ابھی آزادی باقی ہے, بال کھل گئے. پھر یہ جو لمبی سی قمیض تھی, جو ڈریس ہے, جو بھی میکسی میرے خیال کہتے ہیں, آپ نے صحیح کہا ہے, وہ جو میکسی تھی آہستہ آہستہ وہ اوپر کی طرف آتی گئی, وہ اسکرٹ بنتی گئی, وہ اسکرٹ سے منی اسکرٹ بنتی گئی. والله وہ ابھی بھی کہتے کہ عورت کو ابھی بھی آزاد ہونا ہے, پتہ نہیں اور اب کیا چاہتے ہیں وہ, مائکرو بھی ہوتا ہے, اللہ رحم کرے. بہرحال جو بھی ہے, یعنی یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ معاشرہ, واللہ تباہ ہو چکا ہے. اللہ کی قسم اخلاق کے اعتبار سے, جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں, اخلاق کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے تباہ ہو چکا ہے. واللہ کھنڈرات ہیں, ان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ باپ اپنی بیٹی کو, جوان بیٹی یا بیٹے کو منع کرے. سختی کرتا ہے تو فوراً پولیس آ جاتی ہے, اسپیشل نمبر بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, اسپیشل نمبر ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اس نمبر پہ تم نے ڈائل کرنا ہے اگر تم پر تشدد کرے. تشدد کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ غصے سے بات کرنا تشدد میں شمار ہوتا ہے. غصے سے بات باپ نہیں کر سکتا جس بیٹے کی تربیت اس طریقے سے ہو. اپنے سہیلوں کو دیکھتی ہے, ان کا لباس دیکھتا ہے, اپنا لباس دیکھتی ہے, ان کا رہن سہن دیکھتا ہے, میں رہن سہن دیکھتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اللہ بڑے خطرے میں رہتے ہیں. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى, حفاظت اللہ جسے چلاتا حفاظت کرتا ہے, اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں, سب برے نہیں ہیں, لیکن خطرہ ہے. واللہ اکثر مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہاں پہ جا کے بگڑے, ایسے بگڑے ہیں واللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہاں پہ رہنا ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے, کسی خاص کام کے لیے, تو آپ تو بہترین نمونہ ہے نا, ہماری اولاد, ہم بہترین نمونہ ہیں, ہم نمائندے ہیں مسلمانوں کے غیر مسلم ملکوں میں, ہم سفیر ہیں. کس چیز کے سفیر ہیں؟ کسی نمائندگی کرتے ہیں ایمان کی, اسلام کی, توحید کی, سنت کی, صحیح منہج کی. لوگ ہمیں شکل و صورت کو دیکھ کے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمان جا رہا ہے, اور فخر سے کہتے تھے, سر اٹھا کے ہم چلتے تھے, اور وہ بھی سر جھکا کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے, یہ زمین پر چلنے کا حق رکھتا ہے, لوگ راستے بھی چھوڑ دیتے تھے. زمانہ ہوا کرتا تھا, یہودی اور نصاب جزیہ دیا کرتے تھے, سر جھکا کے جزیہ دیا کرتے تھے. کب؟ جب یہ مومن مومن کہلاتا تھا اور باعمل مومن ہوا کرتا تھا. بہترین معاشرہ تھا, بہترین لوگ رہتے تھے جو صرف ایمان کے دعوے دار نہیں تھے بلکہ سچے اور پکے مومن تھے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ یہی مسلمان ہے، اس زمین پہ چلنے والا ہے، لوگ اس کو اشارہ کر کے کہیں دیکھو یہ دہشت گرد جا رہا ہے، یہ فتنے باز جا رہا ہے، یہ آزادی کا دشمن جا رہا ہے، یہ دوسروں پر ظلم کرنے والا شخص جا رہا ہے۔ سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ضرور ہیں، دہشت گردی بھی ان مسلمانوں نے کی ہے، ظلم بھی انہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کی ہے۔ لیکن عجب بات دیکھیں، واللہ یہ 1% بھی نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتے دہشت گردی کی، پورے اسلام میں کروڑوں مسلمانوں میں 1% بھی نہیں ہے۔ لیکن ظلم دیکھیں، عجب دیکھیں، 1% ایک طرف اور 99% سے زیادہ ایک طرف، انہوں نے 1% کو لے کر پورے اسلام پہ چپکا دیا اور کہا کہ اسلام جو وہ دہشت گرد کا دین ہے اور لوگ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، وہ سارے برے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ جو دین متشدد تھے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غیرت کے اعتبار سے مسلمان لڑکے مسلمان لڑکے کو شکل و صورت دیکھیں اور کسی غیر مسلم کی دیکھیں، فرق نظر آتا ہے؟ واللہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم لڑکی جا رہی ہے یا مسلم لڑکا ہے، ان کی ہیئر کٹ دیکھیں، ان کی شکل و صورت دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کے چال چلن کا انداز دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں، اس کا بھی بوائے فرینڈ، اس کا بھی بوائے فرینڈ، اس کی بھی گرل فرینڈ، اس کی بھی گرل فرینڈ، وہ بھی گپ لگاتے ہیں، یہ بھی گپ لگاتے ہیں، وہ بھی ڈیٹنگ میں جاتے ہیں، یہ بھی ڈیٹنگ میں جاتے ہیں، یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے ہیں، یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے ہیں، یہ بھی محرمات کرتے ہیں، وہ محرمات کرتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ نام پوچھے تو نام فاطمہ ہے، نام خدیجہ ہے، اور پیارے پیارے نام ہیں، یا خالد ہے، یا احمد ہے، یا محمد ہے، نام دیکھیں اور کام دیکھیں۔ ان للہ وانا الیہ راجعون، معاشرے کی تباہی، کس معاشرے کی تباہی جو ہے غیرت کے اعتبار سے تب شروع ہوتی ہے جب گھر کے سربراہ جو ہے ان کے دل سے غیرت نکل جاتی ہے اور بے حیا آہستہ آہستہ گھر، معاشرے ایسے نہیں بگڑتے، گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر گھر کے سربراہ ولی امر جو ہیں، گھر کا جو باپ ہے یا جو بڑا بھائی ہے، جو ذمہ دار ہے، اگر وہ اس برائی کو بے حق روکنا شروع کر دیں تو معاشرے تک گھر کے دروازے سے باہر بغیرت نہیں جا سکتی، لیکن اگر یہ گھر کے اندر نہ روکے تو پھر گھر سے باہر بھی جائے گی، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، سب کے گھروں سے جب یہ بے حق باہر نکلتی ہے تو معاشرے میں ہی جائے گی، کہاں جائے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ جو بے حیا معاشرہ ہے، بے غیرت معاشرہ ہے، تو کیوں بنا ہے بھائی؟ یہ آسمان سے گرے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں، ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں، یہ ہمارے تربیت یافتہ ہیں، ہمارے تربیت کی چیز پہ کی ہے، جیسے ہم ویسے ہماری اولاد۔ اگر ہمیں حیا کی کوئی فکر نہیں ہے، غیرت کی کوئی سوچ نہیں ہے، تمہاری اولاد کہاں سے آئے گی؟ عجب بات ہے کہ باپ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ماں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو بچے کہاں جائیں گے؟ واللہ کئی مجھے یعنی ایسے سوال آتے ہیں، یہ ٹیلی فون آتے ہیں، مسئلہ ہو گیا ہمارا حل کیجیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ واللہ بعض یعنی سفید داڑھی ہو چکے بزرگ لوگ ہیں، کہتے ہیں میرا خاوند جو ہے وہ کسی اور لڑکی سے یعنی عشق لگا بیٹھا ہے، واللہ میرے بھائیو، اور میں بڑی پریشان ہوں، میں کیا کروں، ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، وہ باز نہیں آتا، سمجھانے سے باز بھی نہیں آتا۔ اور کئی ایسے لوگ کرتے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں بیوی گھر سے بھاگ گئی، بھائی تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کسی اور کے ساتھ نکل گئی۔ دیکھیں سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے۔ کب؟ جب یہ بے حیائی عروج پر چلی جاتی ہے، جب اس کو روک تھام کوئی لگام دینے والا نہیں ہوتا ہے، جب گھر کا سربراہ خود بگڑ جائے، جس گھر کا سربراہ کی یہ حالت ہو بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، واللہ یعنی بعض اللہ تعالیٰ جیسے خاص آیتی معجزے، خاص انعام احسان ہوتا ہے، بعض ایسے بچے ہیں ماں باپ دونوں بگڑے ہوئے ہیں اور بچے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور والدین کو نصیحت کرنے والے ہیں، ایسے ٹیلی فون بھی آئے ہیں، آپ ہمیں نصیحت کیجئے، ہم اپنے والد کو کیا کس طرح سے نصیحت کریں، کیسے بات کریں؟ واللہ بعض بچے کہتے ہیں ہمارا دادا، باپ نہیں بات نہیں، ہمارا دادا جو ہے کہتا ہے شراب کی بوتل ایک ہاتھ میں اور واللہ دوسری اور دوسرے ہاتھ میں لے کے آتا ہے اور گھر کے اندر لے کے آتا ہے۔ کبھی سوچی تھی یہ بات؟ واللہ یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا، اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر واللہ یہ سوال کیا گیا ہے اور اس مسئلے کا حل ان سے پوچھا گیا ہے۔ یہاں تک پہنچے گا کہ شراب بھی پینی ہے اور ایک عورت کو اپنے دادا کی بات کر رہا ہے, باپ کی بات نہیں کر رہا, بھائی کی بات کر رہا ہے. دادا جی آتے اور یہ اس طریقے سے کرتے, ہمارے گھر میں آتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ہم کیا کریں, ہمیں نصیحت کیجیے. یہاں تک معاشرہ پہنچے گا. میں اپنے معاشرے بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی جو یعنی یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. یہاں تک وہ لوگ پہنچے ہیں اور ہمارا معاشرہ ان کے دیکھا دیکھی اسی ریس میں سبقت لے جانا چاہتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اور ان کے پاس دو چیزیں ہیں کہ مسلمان متشدد ہے اور شدت پتنے سے نکلنا چاہیے اور عورت قیدیوں سے آزاد کرے. شدت کیسے ختم ہوگی؟ بے حیائی سے. اور عورت کیسے آزاد ہوگی؟ بے حیائی سے. یعنی اسے کس چیز سے؟ دین سے آزاد کرنا ہے. غیرت اس کی تم لوگ رائستہ ہے, اسے بے حیا کر ہی دیا ہے. یعنی اسے دین سے نکالنا کرنا کیا ہے؟ آگے کیا سٹیپ بچتا ہے؟ یعنی یہاں تک بھی معاملہ پہنچا ہے کہ بعض بچے اس عشق مشوقے کے چکر میں کرسچن بن گئے ہیں, بعض لڑکیاں کرسچن بن گئی ہیں. کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے کہ اس لیے شادی نہیں ہوگی جب تک مسلمان نہیں ہوگی. لڑکا مسلمان نہیں ہوتا, دل لگا بیٹھی ہے بھائی. باپ نے منع کیا, ابھی نہیں نکاح ہو سکتا شرعاً. مسلمان لڑکی کرسچن سے غیر سے شادی نہیں کر سکتی, اجازت نہیں ہے شرعاً. یہ پتہ چلا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی, کورٹ میرج کر کے کرسچن بن گئی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے ابھی خیر باقی ہے, اللہ کے لیے آنکھیں کھولے, واللہ خیر باقی ہے. ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں, اچھی بیٹیاں موجود ہیں, اچھی بہنیں موجود ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ کے لیے اس غیرت کی قدر کرے. یہ حیا جو ہے نا, اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے, اور حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی پیر پہ وسلم نے فرمایا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو یہ حصہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور جب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو معاشرہ برائی کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ واللہ حل بھی نہیں ملے گا. ایک پروگرام, بہت پرانی بات ہے, 20 سال شاید پرانی, 18 سال پرانی بات ہے, ڈاکٹر فیل کا کوئی پروگرام آیا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو اس میں ایک عورت نے ٹیلی فون کیا, اس نے کہا میری بچی جو ہے وہ اسکول جاتی ہے, 13-14 سال کی عمر تھی جو تھوڑا سا یاد ہے مجھے. اس کو پوچھ رہی ہے اور رو کے پوچھ رہی ہے, یا جس وجہ سے میں چوکا ہوں, کسی کہیں سے گزر رہا تھا تو یا کہیں بیٹھا تھا مجھے نہیں یاد, تو سامنے یہ چیز دیکھی میں نے. تو وہ عورت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے حل بتائیں, مجھے نہیں پتا میں کیا کروں, بیٹی میری بات سنتی نہیں ہے. میں اسے گھر سے جب روانہ کرتی ہوں, ناشتہ جب دیتی ہوں تو اسے ایک کونٹا سے پل بھی دے دیتی ہوں, یعنی وہ گولی جو منع الحمل, جو حمل سے روکتی ہے, اپنے ہاتھوں سے وہ گولی کھلا کے بھیجتی ہوں, مجھے کوئی حل ہے تو بتائیں. ان کے بڑے دانشور پریشان, ان کے پاس حل نہیں ہے اس مسئلے کا, کیونکہ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے, گھر والے بھی اس کی اجازت دیتے ہیں, وہ روک نہیں سکتے, نہ روکنا چاہتے ہیں. تو ان کے دانشور لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں. سب سے بڑی بات, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے وہ تو ہے ہی نہیں, اسلام تو ہے نہیں ان کے معاشرے میں, کافر معاشرہ ہے. اور پھر چلو گھر کا سربراہ, تو کرسچن میں ایسے بھی ہیں جو حیا والے ہیں, جو غیرت بھی کھاتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی صحیح, لیکن یہ چیز برداشت نہیں کرتے اپنی بیٹیوں میں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں, لیکن بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. لیکن یہاں تک معاملہ پہنچ جائے اور ماں رو کے حل ڈھونڈ رہی, میری اپنی بچی کو کیسے, مجھے بتاؤ کیا کروں, کیا کیسے سمجھاؤں. ان للہ و ان الیہ راجعون. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ چیزیں نہیں ہیں. برا صحیح, بہت برائیں موجود ہیں, اور اصل بات ہے کہ دین سے دوری بھی موجود ہے. واللہ اگر حل چاہتے ہیں اس کا تو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, واللہ دل کی حالت بھی بدل جاتی ہے. یہ شر جو نظر آتا ہے ہمیں اس معاشرے جو پھیلا ہوا ہے, واللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ہم نے ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے, اپنے گھر سے کرنی ہے. پڑوسی کی طرف مت دیکھیں کہ اس کے بچے کیا کرتے ہیں, یہ اس کے گھر والے کیسے ہیں. ابتدا اپنے گھر سے کریں. یہ دینی غیرت اپنے دل میں دوبارہ جگائیں, اور اللہ کے لیے غصہ کھائیں اور حرام سے روکیں. غصہ کیسے کھانا ہے شرعاً؟ مار پٹائی اگر کرنی ہے تو شریعت کے حدود میں رہ کر. ہڈی پسلی کرنا شرعی طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے نام پر، صرف شکوک اور شبہات کے نام پر. یہ غیرت مندی نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، ظلم ہے. یہ کسی نے کہا کہ قتل کر دو صرف شک کی بنیاد پر. کوئی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ وہ لڑکے کے ساتھ اس نے دیکھا ہے، اس نصیحت کرو، سمجھاؤ تم کون ہو تو اس پہ حد قتل کہاں سے آئی ہے بھائی؟ اگر زناکاری بھی کرتی ہے تو تم کون اس کو قتل کرنے والے بھائی؟ کس نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ سبحان اللہ. اگر ثابت بھی ہو جائے زناکاری تو اس بھائی کا یا باپ کا حق نہیں کہ اس پر حد قائم کی جائے، وہ حد قائم نہیں کر سکتا. حد جو ہے وہ حکمران جو ہے اس کا نائب قائم کرتا ہے، یہ سمجھا سکتا ہے، اسے تعدیب کے لیے مار پی بھی سکتا ہے، اور وہ مار جو شرعی ہو. شرعی مار ایسی ہوتی ہے جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایسی مار ہو جس میں نیل کے نشان نہ رہے، صرف انسلٹ مقصود ہے اس سے. مارنے کو آئے تو ہڈی پسلے کر دیتے ہیں، ناک کی ہڈی توڑ دیتے ہیں، اور جب تک خون زخم نہیں لگاتے، خون جسم سے نہیں نکلتا، کہتے کلیجی میں ٹھنڈک نہیں پڑی. یہ غصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہو تم، تمہارا اپنا کوئی معاملہ ہے اسے تم یعنی پورا کر رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے ہوتی تو طریقہ بھی وہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو ابتدا غیرت مند معاشرے کی اپنے گھر سے ہوتی ہے، اس کی اساس ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے. اور سب سے بہترین معاشرہ جو ہے وہ صحابہ کا معاشرہ تھا. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پیروی کریں صحابہ کی، دین کے اعتبار سے اور ہر خیر کے اعتبار سے ان کی پیروی کریں، خصوصی طور پر ایمان اور توحید اور سنت اور عقیدے کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، کون؟ جو بھی سننے والا تا قیامت، اس زمانے کے رہنے والے لوگ بھی اور ہر زمان میں آنے والے لوگ، اگر ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کی علامت دیکھنی ہے، کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں تو دیکھ لیں اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی توحید، اس کی اتباع سنت، اس پر دین پر عمل کرنا صحابہ کرام کے جیسا ہے یا مخالف ہے. اگر صحابہ کرام کے جیسا ہے تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے، اگر مخالف ہے تو گمراہ، ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ دین پر عمل کرنے والا نظر بھی آتا ہے اور سب سے بڑا دیندار بھی کہلواتا ہے. ہمارے پاس ترازو ہے، انہیں ترازو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صحابہ جیسے ہونا چاہیے. اور واللہ جس شخص کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور صحابہ کے منہج کو اور سلف کے منہج کو صحیح سمجھ کر صحیح چلنے والا ہو، واللہ زندگی بدل جاتی ہے. غیرت، ایمان، توحید، اتباع سنت، تقوی، عمل اور جتنی بھی خیر آپ سوچ سکتے ہیں دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مومن پا لیتا ہے. اور گھر کے اندر اس ایمان کا نور ہوتا ہے، یہ غیرت اور حیا نظر آتی ہے، کیونکہ ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور صحیح منہج کی صحیح طریقے سے اتباع ہے. ورنہ اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی تو رہتے ہیں نا جو الحمدللہ مکمل پردے میں رہتے ہیں، نظریں جھکا کے چلتے ہیں. ہمارے اسی انہی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کہ نہیں؟ یا ان کے بازار چاند پر تو نہیں ہے نا، انہی بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں، مکمل حجاب میں عورت مسلمان بہن آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، مکمل حجاب، واللہ کلیم ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، دل میں سکون ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بندی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والی. لوگ جتنے بھی انگلیاں اس کا اشارے کریں، انگلیوں کے یا زبانیں کسیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک یہ مومن عورت ہے اللہ سے ڈرنے والا. ظاہر دیکھیں باطن میں کیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس سے وہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن بڑا چیلنج ہے کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں کوئی عورت جو اپنے پردے کا خاص اہتمام کر کے چلتی ہے، واللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مومن جو ہے وہ گویا ایسے جیسے کہ انگارے کو، جلتے ہوئے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے رکھے گا. یہ وہ مومن عورتیں اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں جو اس برے معاشرے میں بھی اپنے حجاب کو برقرار رکھ کر، اپنی شرم و حیا کو برقرار رکھ کر، اس انگارے کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ کر چلنے والی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مخالفت کون کرتا ہے؟ اسکول مخالفت ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی، ٹیچر مخالفت کرتی ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اور آہستہ آہستہ جب میرے گھر سے میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور میری بیوی اور میرے گھر والے مکمل باحجاب ہوں گی، پڑوسی گھر والے، آپ کے گھر والے اور سب کے گھر والوں میں، والله معاشرے میں بھی یہ حجاب کا نور پھیل جائے گا، شرم و حیا بھی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ لیکن اگر میں شروع نہیں کروں گا، آپ کی طرف دیکھتے رہوں گا اور آپ میری طرف دیکھتے رہیں گے، تو پھر معاملات کبھی حل نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے بے حیائی عام ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہے گا، اور نہ دین رہے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت بچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے غیرتی سے اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔